الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ, اور جیسے میں پہلے میرا ارادہ تھا کہ کیونکہ 25 رجب کو امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے, لیکن پھر اس کے بعد یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ آج 27 رجب تقریباً دو حوالوں سے زیادہ مشہور ہے ہمارے پاس, جو زیادہ یعنی کہ جن روایتوں کی طرف ہمارا زیادہ جھکاؤ ہے وہ شب بعثت ہے اور روز بعثت ہے, اور اہل سنت کا جو زیادہ قبولیت ہے وہ شب معراج ہے. لیکن معراج کے حوالے سے بھی آگے چل کے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو یہ دو تین نکات اور دو تین پہلو سمجھ لیجئے ایک ساتھ جمع ہو گئے. تو بات ہم نے یہیں سے شروع کی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم کے بنیاد بنائیں بعثت پیغمبر اکرم کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امام کاظم علیہ السلام کے بھی کچھ جملوں سے استفادہ کرتے ہوئے ایک دو نکات عرض کریں, اور پھر معراج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اچھا, کیونکہ یہ گفتگو ہماری ایک فارمل مجلس کے فارمیٹ پہ نہیں ہے, تو میں اس بات کو کافی مطلب انکریج کروں گا کہ جو ہمارے درس کا یا لیکچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں بیچ میں آپ لوگ سوال کر لیتے ہیں, تو وہ میں اس بات کو بالکل پسند کروں گا, کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے ظاہر ہے کہ وہ باہمی جمع ہو کر کسی بات کو سمجھنا ہے اور کچھ حقائق اور معارف کو ابزارب کرنا ہے. یعنی نہ مجھے یہاں اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ میں اپنے فن تقریر کے جوہر دکھاؤں یا کوئی اپنی علمیت کا مظاہرہ کروں, اور نہ آپ کو اس لیے بلانا چاہیے بیٹھنا چاہیے کہ عرفان بھائی نے آپ کو بلا لیا اور کچھ کھانے کا انتظام کر لیا. تو ہم دونوں کی موٹیویشنز یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی سیکھنا سکھانا علمیت, اور ظاہر ہے کہ علمیت میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ کیونکہ ایک اور بات بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم جو اس طریقے سے دینی حوالے سے ٹرانزٹ کرتے رہتے ہیں خوشی اور غمی میں. یعنی ابھی ہم نے کہا کہ جی 25 رجب کی تاریخ ہمارے لیے غم کی تاریخ تھی, 27 رجب آ گئی خوشی ہو گئی, پھر اس کے بعد مطلب اس طریقے سے اس کا کیا اس کے پیچھے فلسفہ ہے یا کیا ہے یا حقیقی خوشی اور غمی کس کو کہتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ خوشی اور غمی ہمیشہ محبوب کو پانے یا کھونے پر ڈپینڈ کرتی ہے. اس بات پر اپنی زندگی میں غور کیجئے گا, جسے آپ نے اپنا محبوب بنایا ہے, قرار دیا ہے, جس کی محبت میں آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, اس کو پا لینا یا کھو لینا ہی زندگی کی خوشی اور غمی ہے. ٹھیک ہے, اس بنیاد پر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جسے ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ ہماری زندگی کا مادی پہلو ہے. ہم خود بھی نہیں ہیں اپنا محبوب, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. ہم نے اپنی زندگی کے مادی پہلو کو اپنا محبوب بنایا ہے, تو آپ غور کریں, اسی لیے ہماری تمام خوشی اور غمی اسی پر ہی بیس کرتی ہے. مادی اعتبار سے ہم آسودہ ہو جاتے ہیں, باراحت ہو جاتے ہیں, ہم خوش ہیں. مادی اعتبار سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تکلیف میں چلے جاتے ہیں, ہم ناخوش ہیں. تو اگر ہم واقعاً اس جگہ پر آ جائیں, واقعاً اس جگہ پر آ جائیں کہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے محبوب ہو جائیں, حقیقتاً محبوب ہو جائیں, اور محبوبیت کی علامت کیا ہے؟ محبوبیت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو، اپنے سرمایے کو اپنی خوشی سے اس کی راہ میں قربان کرتا ہے. محبت کی علامت یہ ہے. یعنی جیسے بہت خوبصورت اشعار فارسی زبان میں تو بہت ہیں، ہمارے یہاں اردو میں بھی ہیں، لیکن فارسی میں بے تحاشا ہیں، کہ ایک شعر کل ہی میں سن رہا تھا، ایک دو اشعار، کہ اس میں کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جبر و اختیار کیا ہے. یہ بحث آپ نے سنی نا جبر و اختیار کی، کہ ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ پریشانی ہو جاتی ہے خدا کے قضاء و قدر کے معاملات سے کہ خدا نے ہم کو مجبور کر دیا ہے. کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جبر و اختیار کیا ہے، میں نے اپنا اختیار اپنے یار کو سونپ دیا ہے، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا. میں نے اپنا اختیار اپنے یار کو دے دیا ہے، اپنے محبوب کو دے دیا ہے، وہ جو میرے ساتھ کرے، مجھے خوشحال رکھے مادی طور سے، مجھے فاقہ کشی میں مبتلا کر دے، مجھے اچھے کھانے دے نہیں دے، مجھے نہیں پتا. میں نے اپنا اختیار اور اپنی چاہت سب اس کو دے دی ہے. تو یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی ہم جب اپنی خوشی مناتے ہیں وہ بھی ظاہری حدوں میں ہی رہ جاتی ہے، جب اپنے غم کو قرار دیتے ہیں وہ بھی ظاہری حدوں تک ہی رہ جاتا ہے. اسی لیے یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ رویے بھی ہیں کہ ہم امام حسین کی مجلس میں ایک طرف مصائب کا سن کے روتے ہیں، اس کے بعد باہر نکل کے ہنستے اور قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہماری خوشی حقیقی ہے نہ غم حقیقی ہے، کیونکہ یہ صرف کھال تک ہے، چھلکے تک ہے. یعنی جسمانی اعتبار سے احساسات اور ایموشنلی ہم اپنے آپ کو پنچڈ فیل کرتے ہیں، ہم رونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے اپنے گھر والوں کی کسی تکلیف کی وجہ سے احساسات میں تکلیف ہو یا امام حسین کے نام سے ہو. جب احساسات آسودہ ہوتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو بس یہ ایک بات شروع میں، ابتدا میں، کہ دین ہمیں اس چھلکے سے گزار کے مغز تک، گودے تک لے جانا چاہتا ہے، حقیقت تک لے جانا چاہتا ہے، کہ ہماری محبت بھی حقیقی ہو اور ہمارا غم بھی حقیقی ہو. اور اسی لیے اگر کوئی مومن ہے تو اس کا غم صرف ایک ہی ہوتا ہے، اگر حقیقتاً مومن ہے. یعنی کہ اگر آپ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں کا، مناجات کا مطالعہ کریں، دعائے کمیل جیسے آپ پڑھتے ہیں، غم صرف ایک ہے، محبوب حقیقی سے جدائی. محبوب حقیقی یعنی اللہ سے جدائی. آپ کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں میں اس کے علاوہ کوئی رنج و غم ملے گئی نہیں. کہ دعائے کمیل کے جملے کہ میں اس پر صبر کر لوں گا، علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، یعنی کہ جو زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سوچی جا سکتی وہ کیا ہے؟ نار جہنم ہے، اس سے بڑی تو کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی کسی کے لیے. میں نار جہنم کی حرارت پر، حر نارک، اس کی حرارت پر، اس کی گرمی پر صبر کر سکتا ہوں. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ، تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا. فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ، کہ تیری نظر کرامت مجھ سے پھر جائے، اس پر کیسے صبر کروں گا. ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو معصومین علیہ السلام کی زبان میں ایک ہی غم ہے، کہ جب تک میں محبوب حقیقی تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک حقیقی خوشی حاصل نہیں ہوتی ہے. باقی یہ جتنی بھی خوشیاں ہیں یہ حقیقی خوشیاں نہیں ہیں، اور ان کی جو سب سے گھٹیا معیار ہے وہ مادی خوشی کا ہے. گھٹیا معیار میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ فانی ہے، اس میں بقا نہیں ہے. اور جو چیز فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اس پر خوش یا غمگین ہونا عقل مند کا کام نہیں ہے. احمق ہے جو فانی چیزوں پر خوشی یا غمگین ہوتا ہے. اور یہیں سے میں اس پہ کنیکٹ ہوتا ہوں کہ جو موضوع ہے کہ جس طریقے سے رسول خدا کی بعثت کے حوالے سے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے مبعوث کیا امیین میں رسول جو ان میں سے ہے. اب یہ منہم کا لفظ خاص طور سے قابل غور ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ رسول اور امام انسانوں میں سے نہیں ہے کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے. قرآن کریم وضاحت سے بیان فرما رہا ہے رسولم منہم ان میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ امیین میں سے ہیں. امی کے لفظ کے, کیونکہ اس قسم کے موضوعات بھی بہرحال ہماری نظروں کے سامنے روشن ہونے چاہیے, فی الامیین, امیین میں, امی کا کیا مطلب ہے؟ کیا امی کا مطلب فقط وہ ہے کہ جو ہمارے برادران اہل سنت جس پر زیادہ زور دیتے ہیں, ان پڑھ یا نعوذ باللہ نابلد, بے سواد, پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو یہ ورڈز پتہ ہیں کہ اس کے میننگ کے نہیں, لیکن اہل پنجاب میرے خیال سواد کے لفظ تو جانتے ہیں, لیکن یہ سواد وہ والا سواد نہیں ہے, بے سواد دوسرا, یہ عربی یا فارسی. تو کیا یہ مطلب ہے فقط, یعنی کہ جو کنورج کرتا ہے ٹورڈز دا میننگ آف جاہل, یہ تمام ورڈز, کیا امی کے یہ معنی ہے؟ یا جس طریقے سے ہمارے کئی علماء بیان کرتے ہیں کہ امی کا تعلق ام القرا سے ہے, ام القرا یعنی مکے کو ام القرا کہا جاتا تھا, تو کیونکہ پیغمبر اکرم کا وطن مکہ ہے اس حوالے سے امی ہے, اور فی الامیین یعنی مکے والوں میں. لیکن ہمارے دیگر علماء نے اور عرفا نے اس کے حوالے سے اور گہری باتیں بیان کی ہیں. کسے کہتے ہیں؟ ماں کو کہتے ہیں. تو امی کے لٹرل اور ٹرو میننگ کیا ہیں؟ کہ وہ انسان جو اس حالت میں ہو کہ جیسے ابھی اپنے ماں سے پیدا ہوا ہو. امی کے لٹرل میننگ یہ ہے, ماں والا, ماں سے پیدا ہونے کی حالت میں جو ہے وہ امی ہے. کیونکہ جب انسان اپنی ماں سے متولد ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا, اس لیے اس کی موسٹ پرومیننٹ اپلیکیشن کیا قرار پائی وہ لفظ امی کی؟ ان پڑھ, کچھ نہ جاننے والا. لیکن کیا فقط ماں سے پیدا ہونے والا ان پڑھ ہی ہوتا ہے؟ ماں سے پیدا ہونے والا وہ بھی تو ہوتا ہے کہ جس تک کوئی برائی نہ پہنچی ہو, جو ہر اعتبار سے پاک ہو, جس میں طہارت کامل ہو, یہ بھی تو مطلب لیا جا سکتا ہے رسول کے امی ہونے کا. اس کے بعد ایک اور جملہ, ایک اور معنی جو عرفا نے بیان کیے ہیں, فل امیین. فل امیین کا مطلب امیوں میں, امیوں میں. ٹھیک ہے, شاید کسی اور جگہ پر یہ جملہ ہے کہ نبی جو خود امی ہے, لیکن یہاں پر امیین میں. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے آگے دنیا کا ہر عالم امی ہوتا ہے. رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے آگے بو علی سینا اور ملا صدرہ اور علامہ طباطبائی اور آئنسٹائن اور یہ ان پڑھ, ایسے ان پڑھ ہیں کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے کچھ نہ جان کے پیدا ہوئے. اور اسی لیے علامہ طباطبائی کا یہ جملہ ہے کہ ہم اسی لیے احمد اور آل احمد کے قدموں کو اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم سب کچھ جاننے کے بعد آج بت پرست ہوتے, کسی نہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں حقیقی زندگی کی راہ دکھائی ہے, جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کیا ہوتی ہے, انسان کیا ہوتا ہے, انسان کا معیار کیا ہے, انسان کی ابتدا کیا ہے, انتہا کیا ہے, زندگی کا سفر کیا ہے. تو هو الذی بعث فی الامیین, یہ بعثت کیا ہے؟ یہ بعثت وہ انفجار نور ہے. بھی فارسی کا عربی کا لفظ ہے, بہت خوبصورت لفظ ہے یہ انفجار نور. فجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فجر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دیوار ہے, وہ دیوار شق ہو جائے اور اس میں سے ایک فوارہ پھوٹتا ہوا باہر نکلے. جیسے آپ فجر کو فجر کیوں کہتے ہیں کہ پوری فضا پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس تاریکی میں نور کی ایک کرن نمودار ہوتی ہے. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے تاریکی کو شق کر دیا ہے کسی نے اور نور اس میں سے پھوٹ رہا ہے. یہ ہے فجر, انفجار اس کو کہتے ہیں. تو بعثت پیغمبر اکرم کیا ہے؟ انفجار نور ہے کہ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی جہالت اور حماقت کی. اور یہ جملے خود رسول امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں متعدد خطبات میں آپ نے اس طریقے سے رسول پاک کو بیان فرمایا کہ دنیا پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی, رسول پاک کی آمد سے نور وہ تاریکی کا پردہ پھٹا ہے, کشف ہوا ہے اور نور پھوٹنا شروع ہوا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے. یعنی اس کے آگے بات کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, خدا کا فضل ہے, خدا نے ہم سے انسانوں سے کچھ مانگا نہیں ہے. اور یہ بھی میں نے تقریباً پچھلے سال اس پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی کہ جسے ہم اجر رسالت کہتے ہیں وہ رسول نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے, ہمارے لیے مانگا ہے. یعنی قرآن کی آیتوں میں یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اجر رسالت کا فائدہ تم کو ہے, مجھے کچھ نہیں ہے. اگر تم میرے اہل بیت سے مودت رکھو گے, اپنی محبتوں کا مرکز ان کو قرار دو گے, اس کا فائدہ تم کو ہے, میرے پاس میری طرف کچھ نہیں ریٹرن ہو رہا. تو یہ فضل خدا ہے. یعنی خدا نے اس نعمت عظما کے جواب میں ہم سے حقیقتاً کچھ بھی نہیں مانگا ہے, سب دیا ہی دیا ہے. ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء. اب یہ ہماری مرضی کے ہیں کہ ہم اس کو کتنا وصول کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ آٹومیٹیکلی ہر اس شخص کو مل جاتا ہے جو اپنے کو مسلمان یا مومن کہتا ہے. اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئیے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا, اور کوئی شخص اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے مومن نہیں ہوتا. مسلمان اور مومن کسی پرٹیکولر حالت کا نام نہیں ہے, مسلمان اور مومن حقیقتاً ایک معیار کا نام ہے, ایک گریڈ کا نام ہے, ایک لیول کا نام ہے جو انسان کو اپنی محنت سے اچیو کرنا پڑتا ہے. وہ چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو چاہے غیر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ بات فرق نہیں ڈال رہی ہے. یعنی اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ مسلمان اور مومن کا معیار نہیں. مسلمان اور مومن بننا پڑے گا. کیسے بننا پڑے گا؟ کہ جو کچھ خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو عنایت فرمایا, پہلے اس کی معرفت حاصل کرو, اس کے عاقل بنو, اور پھر اس پر عمل کرنے والے بنو. جب تک انسان معرفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ عمل کی راہ پر آگے نہیں بڑھے گا, ایمان اور اسلام اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس بارے میں وی مسٹ بی ریسٹ اشیورڈ کہ یہ نہ کوئی اس میں شارٹ کٹ ہے اور نہ اس خوش فہمی کی کوئی جگہ ہے کہ ہم جو ہیں کیونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں, ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں بظاہر ہمارے اسلام اور ایمان پر کا پروف ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں سے میں پھر امام کاظم علیہ السلام کی جو بہت مشہور شاید سب سے زیادہ مشہور جو کلام ہے آپ کا, وہ اصول کافی کا پہلا چیپٹر ہے, کتاب العقل والجہل, اور کتاب العقل والجہل کی حدیث نمبر 12 جو امام کاظم علیہ السلام نے عقل و حکمت پر گفتگو فرمائی ہے اپنے ایک بہت مخصوص اور قریبی صحابی حشام ابن حکم سے. بہت تفصیلی حدیث ہے جس میں تقریباً آپ نے ان تمام قرآنی آیتوں کو زیر بحث لائے ہیں کہ جو عقل اور حکمت پر قرآن کریم میں آئی ہیں, تمام آیتوں پہ اس میں بات ہے. تو اگر موقع ملے تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. پہلا ہی چیپٹر کتاب العقل والجہل, اور اس میں حدیث نمبر 12. یہ شرف اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو حاصل ہے کہ ہمارے ائمہ نے دین کی بنیاد علم اور عقل پہ رکھی ہے. دین کی بنیاد تقلید پر نہیں ہے, تحقیق پر ہے. دین کی بنیاد فقط جذبات پر نہیں ہے, تعقل پر ہے. یہ وہ تعلیم و تربیت ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام نے ہماری فرمائی ہے. یہ تربیت ہمارے لیے موجود اور میسر ہے اگر ہم اس کو لینا چاہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں خود بخود کسی کو نہیں ملتی, اس کی طرف اپروچ کرنا پڑتا ہے, اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنا ہوتی ہے, اس کے لیے قربانی دینا ہوتی ہے. تو امام کاظم علیہ السلام نے اس طولانی حدیث ایک دو جملے بس میں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا کی حقیقت اور آخرت کے انعامات کو روشن کیا ہے عقلا کے لیے. یعنی یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو عالم اور عاقل ہے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے کہ ہم نضربھا امثال للناس, خدا نے جہاں پر عنکبوت کی مثال بیان کی ہے, بیت عنکبوت کی مثال بیان کی, مکڑی کے گھر کی, مکڑی کا جالہ بنانے کی, آیت نمبر 35 ہے اور اس سے پہلے سورہ عنکبوت, وہاں پر خدا فرماتا ہے کہ ہم یہ امثال, یہ مثالوں کے ذریعے سے, ایگزامپلس کے ذریعے سے حقائق کو روشن کر دیتے ہیں للناس, تمام انسانوں کے لیے. وما یعقلها الا العالمون, لیکن ان مثالوں کے ذریعے سے عقل والے نہیں بنتے مگر وہ جو صاحبان علم ہیں. اس آیت کو بھی امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو میں بیان فرمایا. نضربها امثال للناس, ہم بیان کرتے ہیں مثالوں کو, ایک مثال نہیں بہت مثالیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں سب کے لیے, اور اتنے ایزی وے میں بیان کی ہیں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ مکڑی کا جالہ بڑی محنت سے بنتا ہے, ایک دو دن کا کام نہیں ہے, اس میں باریکی بھی ہوتی ہے, دقت بھی ہوتی ہے, لیکن کیا چیز نہیں ہوتی؟ مضبوطی اور پائیداری نہیں ہوتی. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون, جتنے بھی گھر بنتے ہیں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے, کاش علم رکھتے ہوتے اس کا. اب اس سے آسان مثال خدا کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ جو دنیا میں اتنی دقت کر رہے ہیں, اتنی محنت کر رہے ہیں, محنت سے ہی بنتا ہے دنیا کا گھر بھی, ایسے نہیں بن جاتا کسی کے لیے, لیکن یہ ساری کی ساری محنت وہ ہے کہ جیسے مکڑی اپنا جالہ بنانے کی محنت کرتی ہے. اتنی عقل رکھو کہ محنت صرف کہاں کرنی ہے. یہ بات کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ وما یعقلها, اس مثال سے عقل مند صرف وہ بنتے ہیں, عاقل وہ بنتے ہیں, الا العالمون, جو صاحبان علم ہیں, جن کی نظر حقیقت تک جاتی ہے, جن کی نظر گہرائیوں میں اترتی ہے. تو یہ اہل بیت علیہم السلام کا ایمفیسس اس پر ہے, علم پر ہے اور عقل پر ہے. اور ایک اور آیت جو امام علیہ السلام نے نقل کی کہ خدا آخرت کے گھر کو اور آخرت کے ثواب کو حقیقتاً علماء اور عقلاء کے لیے خدا نے رکھا ہے. جیسے ابھی میں نے اولو الالباب کا بھی ذکر کیا تھا, آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اولو الالباب کے کتنے اسپیشل ٹرمز ہیں اور میننگز ہیں جو خدا نے اولو الالباب کے لیے استعمال کی ہیں, جو قرآن کریم میں کسی بھی اور کے لیے استعمال نہیں ہوئی ہیں. تو یہ سورہ انعام کی آیت 33 یا 32 وہ ترتیب اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض صحیفوں میں آیت نمبر 1 کاؤنٹ کی جاتی ہے, تو یہ 33 ہے, اگر نہیں کاؤنٹ کی جاتی تو 32 ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, اور نہیں ہے حیات دنیا مگر لعب و لہو. اور اس پر اگر کوئی ہمارے نئے ساتھی ہیں تو ان کے لیے جلدی سے, کیونکہ یہ میں بہت دفعہ اس بات کو ریپیٹ کر چکا ہوں لعب و لہو کے معنی کو حیات دنیا کے حوالے سے, لعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو فیبریکیٹڈ ہے, خیالی ہے, تصوراتی ہے, جس کی حقیقت نہیں ہے. اور لہو کا مطلب ہوتا ہے وہ شے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, اور اس طریقے سے کھینچ لیتی ہے کہ آپ باقی سب کچھ بھول جائیں. اور اس دنیا کی جو لہو ہونا ہے وہ اس حد تک شدید ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اس دنیا کا لہو ہونا, یعنی اس دنیا کی جو اٹریکشن ہے اس کی انٹینسٹی بھنور کی طریقے سے, یہ ورلڈ پول کی طریقے کسی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس میں بھنور میں پھنس گیا تو نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں ہے. تو ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو, حیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اس جملے کا مطلب کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے, یعنی جو انسان حیات دنیا میں کسی معنویت یا حقیقت کو تلاش کرنا چاہ رہا ہے وہ وہی بیت عنکبوت والا کام کر رہا ہے کہ جو یہاں پر کوئی میننگ اور پرپز اور ڈیسٹینی اور ریوارڈ اور ان سب کے تلاش میں گھوم رہا ہے وہ وہی کام کر رہا ہے جس طریقے سے مکڑی اپنا جالہ بنا رہی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, لعب اور لہو کے علاوہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ, اور یہ بھی قرآن کریم کا ایک اسپیشل وے ہے بات کرنے کا, ٹرمنالوجیز کو یوز کرنے کا, کہ جہاں بھی دنیا کا ذکر کیا ہے وہاں ہمیشہ حیات کی بات ہوئی ہے, یعنی ایک عرصہ ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہے. گھر دار صرف آخرت کو کہا ہے, دار دنیا نہیں ہے قرآن میں کہیں بھی. یہ دنیا کسی کا گھر نہیں ہے, یہاں سب لوگ ایک وقفہ گزارنے کے لیے آئے, گھر کسی کا نہیں ہے, گھر ہے آخرت. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ, یہ نہیں کہا حیات آخرت, حیات دنیا کے مقابلے میں حیات آخرت نہیں ہے, حیات دنیا کے مقابلے میں دار آخرت ہے. دنیا عرصہ ہے, آخرت گھر ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, کس کے لیے بہتر ہے؟ آخرت کا گھر ہر ایک کے لیے نہیں ہے فائدہ مند, ان کے لیے ہے جو صاحبان تقوی ہیں. اور تقوی کے معنی بھی میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تقوی کے بارے میں جو ہماری عمومی غلط فہمی ہے کہ تقوی فقط حرام سے یا غلط کاموں سے بچنے کو کہتے ہیں, تقوی اس کو نہیں کہتے ہیں. تقوی انسان کی اس صفت کا نام ہے کہ میں ہمیشہ خدا کی نگاہوں کے سامنے ہوں, اس کوالٹی کا نام تقوی ہے. اور اس کوالٹی کے موجودگی کی وجہ سے انسان حرام سے بچتا ہے. تو حرام سے بچنا تقوی کا نتیجہ ہے, نہ کہ تقوی کی تعریف ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. یتقون للذین یتقون, یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں کہ میں خدا کی نظروں کے سامنے ہوں اور کسی وقت بھی خدا کی نگاہیں مجھ سے فراموش نہیں ہوتی. آخرت کا گھر بہترین ان کے لیے. افلا تعقلون, تو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات کس کو سمجھ میں آئے گی؟ عقل والوں کو. حالانکہ obvious ہے, جو انسان دنیا کی زندگی پہ غور کرتا ہے, چلیں آخرت نہیں سمجھ میں آتی بہت سارے لوگوں کو, اگرچہ کہ وہ بھی اتنی دشوار نہیں ہے, وہ اس کا سمجھنا بھی اتنا دشوار نہیں ہے, لیکن دنیا کا لعب و لہب ہونا تو سب کو دکھتا ہے نا, نظر آتا ہے نا سب کو. تو امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے, بہت شاندار جملہ ہے, الا حر یدعو ہاذہ اللماظۃ لاہلہا. الا حر, کیا کوئی ہے حر؟ حر کا مطلب کیا ہے؟ آزاد. کیا کوئی آزاد انسان ہے تم میں؟ یدعو ہاذہ اللماظۃ لاہلہا, جو اس چبائے ہوئے لقمے کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے. یہ چبایا ہوا لقمہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. ہے کوئی آزاد؟ کسی میں ہے یہ ہمت؟ اور یہ کتنا خوبصورت تعبیر ہے، یعنی یہی وہ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے. ایک صاحب آتے ہیں میری پراپرٹی ہے، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں کہتے ہیں میری پراپرٹی ہے، میرا گھر میرا مکان ہے، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں. بھائی یہ چبایا ہوا لقمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور کوئی بھی اس لقمے کو حلق سے نہیں اتار سکتا، کوئی بھی اس کو پیٹ میں نہیں لے جا سکتا، کوئی بھی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. جاتے ہوئے جتنی دیر تک دل چاہے چباتے رہو، جاتے ہوئے اگل کے ہی جانا پڑے گا. اور پھر کوئی دوسرا احمق آئے گا، وہ اس کو اٹھا لے گا، پھر وہ اس کو شروع کر دے گا یہ کام. یہ دین ہے، یہ معرفت ہے جو آئمہ علیہ السلام نے ہم کو سکھائی ہے. یعنی جب ہم بعثت پیغمبر، یعنی بعثت دین، یا جیسے میں نے کہا یعنی انفجار نور، یعنی خروج از ظلمات، یہ مطلب ہے بعثت کا، تاریکیوں سے باہر آنا، نورانی ہو جانا. جیسے ایک جملہ کئی دفعہ میں نے دہرایا کہ دین کا سفر ٹریولنگ نہیں ہے، ٹرانسفارمیشن ہے. دین کا سفر یہ نہیں ہے کہ انسان وہی کا وہی رہتا ہے اور تاریکی سے نور تک چلا جاتا ہے، نہیں، انسان تاریک سے نورانی ہوتا ہے، یہ دین کا سفر ہے. خود انسان نورانی ہوتا ہے، نورانیت اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم وہی کے وہی ہیں، یعنی جس طریقے سے ہم ہیں نا کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہے، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. انوائرنمنٹ کا نورانی ہونا انسان کو نورانی نہیں بناتا. دین اس لیے نہیں آیا ہے، دین کس لیے آیا ہے؟ ہمیں تاریک سے نورانی کرنے کے لیے آیا ہے. یہ بعثت ہے، یہ رسول خدا کی آمد کا مقصد ہے، یہ اس دین کا. اور یہ بعثت جو ہے، ظاہر ہے یہ تکمیل کہاں پہ پاتی ہے؟ غدیر پہ تکمیل پاتی ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا ہے. یعنی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بعثت پیغمبر ہے، تلاوت آیات الہی، آیات قرآنی، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت. لیکن یہ کامل کہاں پہ ہوتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ولایت اہل بیت پہ کامل ہوتی ہے. مودتا فی القربہ میں کامل ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں بھولنا ہے. یعنی دائرہ کامل جو ہے بعثت پیغمبر کا، وہ ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے. یعنی اس کو خالی ولایت امیر المومنین کہنا بھی غلط ہے، کیونکہ یہاں بھی آپ بات کو نامکمل چھوڑ رہے ہیں. یعنی ولایت امیر المومنین علیہ السلام ابتدا ہے ولایت ائمہ علیہ السلام کی، کہ جو حقیقتاً ولایت حق ہے، اور ہمارے لیے ولایت امام زمان علیہ السلام. تو اس تمام چیز کو سمجھ کر، اور ہونا، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے، اس بعثت کا فائدہ ہمیں کیا ہے، کب ہے؟ جب ہم اس ولایت کے سائے میں اپنے آپ کو لے جائیں، جب ہماری زندگی اس ولایت کے سائے میں گزرے. دیکھیں ایک، یعنی بڑی خوبصورت باتیں جو اہل معرفت ہیں، بہت خوبصورت کچھ جملے ہوتے ہیں، کاش کہ وہ ہم کو سمجھ میں آئے. رسول خدا کے حوالے سے ایک بیان ہے، سورہ والضحیٰ، الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فہدى ووجدک عائلا فأغنى. اے پیغمبر، کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا تو ہم نے کیا کیا؟ پھر تمہیں سرپرستی فراہم کی، ہم نے اپنی سرپرستی میں لے لیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور ہم نے تم کو پایا، لفظی معنی کیا ہے ضال کے؟ گمراہ. فَهَدَى، پس ہم نے ہدایت دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور ہم نے تم کو پایا عائل، یعنی جس کے پاس اسباب و وسائل زندگی نہ ہو، ہم نے تم کو غنی کر دیا. کیا مطلب ہے؟ بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ، یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بظاہر رسول خدا کے والد نہیں تھے، خدا نے جناب ابو طالب کے ذریعے سے سرپرستی دے دی اور رسول خدا کے پاس اسباب و وسائل کی کمی تھی، خدا نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے ان وسائل و اسباب کو پورا کر دیا۔ بات اتنی ہے خالی، مطلب بات خالی اتنی ہے، میں شکایت نہیں کروں گا کہ اے خدا آپ نے اس یتیم کو تو آپ نے اپنی پناہ میں لے لیا، میرے بھی والد نہیں ہے، مجھے کیوں نہیں پناہ میں لے رہے؟ جو دنیا کا ہر یتیم یہ شکایت نہیں کرے گا خدا کے پاس جا کے کہ میں کہوں گا میرے پاس بھی مال اور اسباب نہیں ہے، آپ خالی اپنے رسول کو تو دے رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں، ساری ان کی کمی پوری کر رہے ہیں، میری کیوں نہیں پوری کر رہے؟ تو بات اتنی نہیں ہے، قرآن کریم کی آیتیں اتنی سمپل بھی نہیں ہوتی ہیں، اس کی معنویت اتنی سطحی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سے خود ہمارے لیے، اور اس کو عرفا نے بہت اچھے طریقے سے اس میسج کو کیپچر کیا ہے، الم یجد کا یتیم انفعا، و یتیم یتم کسے کہتے ہیں؟ تنہا ہونے کو، تنہا رہ جانے کو، یعنی وہی جیسے میں نے کہا امی کے جو معنی ہے کہ امی کو خالی اب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں، یتم تنہا ہو جانا، منفرد ہو جانا، فرد ہو جانا، اکیلا ہو جانا۔ اکیلا ہو جانے کی ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے کہ ایک انسان ہے، اس کا باپ نہ رہے، ایک بچے کا باپ نہ رہے، وہ بے سرپرست ہو جائے، وہ تنہا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی یتیم کے ہیں۔ لیکن ایک لفظ ہماری زبان میں اور بھی استعمال ہوتا ہے، در یتیم کا، اس کے کیا معنی؟ یعنی ایک ایسا ہیرا، ایک ایسا جوہر جو اس وجہ سے تنہا رہ جائے کہ کوئی اس کی قیمت دینے کے قابل نہ ہو۔ یہ بھی یتیم ہونے کی ایک ایگزامپل ہے، جیسے میں نے کہا نا، امی فقط اسے نہیں کہتے کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ان پڑھ کی طرح، امی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے سامنے سارے لوگ ایسے ہو جائیں کہ گویا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی امی ہی ہے۔ تو یتیم یعنی اے پیغمبر ہم نے تم کو کیا پایا؟ اس ہیرے کی مانند پایا کہ پورے عالم کون و مکان میں کوئی تمہاری قیمت دینے کے قابل نہیں تھا، تو ہم نے تم کو اپنے سائے میں لے لیا۔ اگر کوئی اس در یتیم کی قیمت نہیں دے سکتا تو کیا خدا بھی نہیں دے سکتا؟ یعنی اپنے معیار کو اتنا بلند کرو، اتنا بلند کرو کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی عالم تمہیں اپنی سرپرستی میں نہیں لے سکتا، تو کیا امام زمان بھی نہیں لے سکتے؟ علم یجد کا یتیم، اس معنی پہ آپ غور کریں گے تو یتیم ہونے کی معنویت کچھ اور ہے۔ یہ فقط بن باپ کا ہونا نہیں ہے، بن باپ کے تو بہت لوگ ہیں، تو ان کو کیوں نہیں خدا لے رہا اپنی سرپرستی میں؟ تو خدا کسے اپنی سرپرستی میں لیتا ہے کہ جس کی قیمت اتنی زیادہ ہو جائے کہ دنیا میں کوئی اس کی قیمت دینے کے قابل نہ ہو، کوئی اس کے کسی میں اہلیت نہ ہو، لیاقت نہ ہو کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ سکے۔ ہم نے تم کو وہ پایا اور اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ٹھیک ہے، آپ نے عائلًا حضرت خدیجہ کو دے دیا، یتیم جناب ابو طالب کو دے دیا، ضالًّا کس کے حصے میں جائے گا؟ ضال کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ضال کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کے، ہے نا، پڑھتے ہیں نا وَلَا الضَّالِّينَ، کہ ہمیں ضالین میں سے نہ شامل کرنا، ضال یعنی جو گمراہ ہو جائے، نعوذ باللہ، گمراہ پیغمبر اکرم، کہ یعنی کہ اس کا ترجمہ اگر برادران اہل سنت کی منطق لیں تو شاید ہو جائے کہ 40 سال سے پہلے رسول گمراہ تھے، لیکن ہمارے پاس تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہ ایسی بات تصور کی جا سکتی ہے۔ تو ضالن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم نے تم کو وہ پایا کہ تم نے ہمارے سوا تمام رستے گم کر دیے تھے۔ ایک وہی فارسی کا یہ شعر ہے کہ بے سرو سامان توام یا حسین، دست بے دامان توام یا حسین، میں بے سرو سامان ہوں لیکن اہل بیت کی گلی ڈھونڈ رہا ہوں، کسی اور کے لیے بے سرو سامان نہیں ہوا ہوں، میں نے سارے رستے گم کر دیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گمراہ ہوں، میں صرف تیری گلی ڈھونڈ رہا ہوں اس لیے گمراہ دکھ رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گمراہ اس ضال کا مطلب پہنچ رہے ہیں آپ، اس ضال کے مطلب تک، کہ یہ گمراہ اس معنی میں نہیں ہے کہ راہیں گم کر کے حیران و پریشان ہیں، یہ وہ گمراہ ہے کہ جس نے خدا کے سوا ہر رستے کو گم کر دیا ہے اپنے اختیار سے. جب میں نے تجھ کو اس جگہ پایا فہادہ، تو پھر میری ذمہ داری ہے تجھے ہدایت دینا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، ہم نے تمہیں اپنے رستے میں بے سر و سامان پایا. جو وہ شاعر کہتا ہے بے سر و سامان تو ام یا حسین، کہ اے حسین میں جو تیرے پاس آیا ہوں بے سر و سامان، یہ نہیں کہ میں فقیر ہوں، میں بے سر و سامان تیرے لیے ہوں. دست با دامان تو ام، میرا ہاتھ تیرے دامن پر ہے کہ میں کسی اور کا دامن نہیں تھامنا چاہتا ہوں، اس لیے بے سر و سامان ہوں. تو یہ وہ معیار ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہم کو سکھا رہے ہیں. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ اس کو لینے والے، قبول کرنے والے بنتے ہیں نہیں بنتے، ہماری مرضی. جیسے میں نے کہا کہ نتھنگ از فورسڈ، نتھنگ از تھرسٹڈ، یہ اختیار ہے. اس رستے پر آنا ہے، آ جاؤ، یہ رستہ بھی کھلا ہے. اور اب الحمدللہ، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے اس رستے پر چلنے والے مومنین دکھ رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کال پڑا ہوا ہے بالکل، کہ ہمیں ہم کہیں کہ بھئی یہ سب افسانوی باتیں ہیں، کہاں ڈھونڈیں. نظروں کے سامنے ہمارے، کہ جن لوگوں کا میں تھوڑا سا آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہ آپ اگر کچھ اس قسم کے افراد کی زندگی کا مطالعہ کریں، حیرت میں پڑ جاتا ہے انسان. یعنی میں نے بھی تھوڑا بہت ایسا مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کی قرآن کی معرفت، قرآن کے اندر ان کی گہرائی، اس کی دقت، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی معرفت، اور جو انہیں سب سے بڑی چیز کیا نظر آتی ہے کہ دیکھیں انسان بات کرنے والے نا دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے میری طرح کے افراد کے جو پڑھ کے اور لکھ کے اور تیار کر کے اور پھر بات کر رہے ہوتے ہیں. ایک قسم کے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے علم ابل رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے 40 دن خدا کے لیے خالص کر لو، 40 دن، تو خدا قلب میں حکمت کے چشمے جوش مارتے ہیں اور زبان سے جاری ہوتے ہیں. اگر 40 دن خدا کے لیے خالص کر لو شب و روز، تو انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو رٹ کے بات کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو لیکچر پریپیئر کر کے گفتگو کر رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے قلب کی گہرائیوں سے ایک چشمہ ہے، ایک جاری ہے، کہ جس میں سے کچھ حصہ باہر آ رہا ہے. یعنی کہ اس کو بھی جو آغا جوادی عاملی نے ایک بات بیان کی کہ انسان مومن حقیقتاً ایک پرفضا باغ کی طرح ہے جس میں بے انتہا پھل اور پھول ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کو اس کی تھوڑی سی خوشبو ملتی ہے. حقیقتاً انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں. یعنی جو قریب سے گزرتا ہے، جو باغ میں نہیں ہے، وہ اس کی خوشبو سونگتا ہے، نہ کہ باغ کے اصل رنگ و بو اور اس کے جتنے بھی کیفیات ہیں ان کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. تو بعثت کے حوالے سے، معصومین کے حوالے سے، یہ ہمارے سامنے پیغام ہے. اور اسی طریقے سے، یعنی کہ یہ موضوع اتنا تفصیلی ہے کہ میں بات کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں اور کئی گھنٹے گزر جائیں کم از کم اس میں. لیکن ایک یہ بات تھی. دوسرا معراج کے حوالے سے بھی کہ یعنی کہ اس پر بھی ہمارے پاس 27 رجب کے علاوہ, اگرچہ کہ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ یہ شب معراج نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کسی تاریخ میں معراج پہ بات بھی نہیں کرتے. اس میں یہ ایک پرابلم, اس حوالے سے کہیں وہ ٹاپک بالکل ہی نگلیکٹ نہ ہو جائے. تو دو چار جملے معراج پیغمبر اکرم کے حوالے سے بھی. معراج کی ایگزیکٹ تاریخ متعین نہ ہونے کی وجہ علامہ طباطبائی نے جو میزان میں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ معراج ایک نہیں ہے, یعنی پیغمبر اکرم کا سفر معراج ایک نہیں ہے, اس لیے کوئی اس کی ایگزیکٹ اور فائنلائز ڈیٹ نہیں ہے, کئی ہیں. یعنی اور اس میں جو بو علی سینا نے ایک رسالہ ہے ان کا باقاعدہ جو رسالہ معراجیہ کے نام سے ہے, جس میں انہوں نے پوری تفصیل سے بیان کیا, تفصیل ہے پورا, یعنی کہ کیا ہوا اسٹیج وائز سب کچھ ٹل دا اینڈ خدا تک پہنچنے اور خدا تک گفتگو کرنے سے. تو اس میں اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی معراج کی تعداد مور دین 100 ہے, لیکن یہ جس معراج کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں آپ نے تمام عالم کون و مکان کو طے کرنے کے بعد اور خدا تک پہنچے اس مقام پر کہ آپ کے اور خدا کے درمیان حجاب نہیں تھا, اور وہاں پر خدا سے ہم کلام ہوئے, یہ ایک بار ہے, یہ بار بار نہیں ہے. لیکن معراج کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی نفس مقدس نے اس مقام سے عروج کیا اور حقائق بالا تر تک رسائی حاصل کی, اور جو مشاہدات ہیں وہ ایک نہیں ہے, وہ بہت سارے. اور یہ بھی میں نے وحی کی تعریف بیان کی تھی کہ وحی اور رسالت و نبوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے کوئی آواز سن لی یا اس کو کوئی لائٹ نظر آ گئی کہ جس میں سے کوئی آواز آ رہی ہے اور وہ پیغمبر بن گیا. اس کو رسالت و نبوت نہیں کہتے ہیں, نہ یہ وحی ہے. وحی اور رسالت و نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا انسانوں میں سے اس کی کوالٹی کی بنیاد پر ایک انسان کو منتخب کرتا ہے, جسے آپ کہتے ہیں مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہونا. اس استفاء اور اجتبا کے بعد وہ اس انسان کو خدا بلند کرتا ہے, حقیقت کے ایک معیار تک لے جاتا ہے, وہ انسان خدا کی رہنمائی میں حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے, اور اس مشاہدے کے بعد خدا کی حفاظت کے ساتھ انسانوں میں واپس آتا ہے ہدایت کے لیے. اس کو کہتے ہیں رسول, اس کو کہتے ہیں نبی. یہ رسالت و نبوت یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں غار حرا میں اور آ گئے اور آواز آ گئی, اور یہ اس نعوذ باللہ اس قسم کی کسی چیز کا نام رسالت و نبوت نہیں ہے. یعنی جیسے آغا خمینی نے رسول و نبی کی جو تعریف بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جو مخلوقات کے آئینے میں اسماء و صفات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے, اس انسان کو کہتے ہیں نبی و رسول. اور یہ درجہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے کسی کو نہیں مل جاتا ہے, یہ دعائیں پڑھنے اور نمازیں پڑھنے سے یہ مقام حاصل ہونے والا نہیں ہے, یہ انتخاب خدا ہے اور ارتقاء ہے خدا کی نگرانی میں. یعنی کہ اب یہ ایک الگ موضوع ہے خدا کی نگرانی کا, اس پر بھی پوری تمام آیتیں کہ خدا کس طریقے سے بلند کرتا ہے, خدا کی نگرانی کی نوعیت کیا ہے, اور وہ تمام بات. تو معراج کے حوالے سے جو نقطہ اہم ترین ہے وہ یہ کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو خلقت آدم کا مقصد بیان کیا, وعلم آدم الاسماء کلہا, ہم اس مخلوق کو بنام آدم کیوں پیدا کر رہے ہیں, تاکہ ہم اپنے تمام رازوں سے اس کو آگاہ کر سکیں. اسماء کل یعنی خدا کے تمام خلقت کی حقیقت, the reality of being to the deepest level. یہ ہے اسماء کل, اس کا علم عطا کریں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیا, خدا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ارن اٹ. اے آدم, ہم نے تمہیں یہ پوٹینشیل دے دیا کہ تم علم اسماء کل تک آ سکتے ہو, بٹ یو ہیو ٹو ارن اٹ. اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس سفر کا آغاز ہو گیا. معراج پیغمبر اکرم اس مقام تک حقیقتاً پہنچنے کا نام ہے کہ جب انسان اتنا بلند ہو گیا کہ علم اسماء کل پر حاوی ہو گیا. اس سفر کا نام ہے معراج محمدی یا معراج احمدی. اور اسی لیے بعض علماء اور بزرگان ایک عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی معراج یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹریول کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں, پیغمبر اکرم ایک عالم کے بعد دوسرے عالم کو اپنے احاطے میں لیتے جا رہے تھے. معراج کسی فزیکل ایک انسان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے. معراج انسانیت کی اس بلندی کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام عالم خلقت اس کے دامن میں آ جائے. شاید یہ جملے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائیں تو میں زیادہ ایمفیسائز نہیں کروں گا, لیکن اس کو یاد رکھیے گا, غور کیجیے گا اس پر کہ جس طریقے سے انسان اس زندگی میں, مثال کے طور پر اس زندگی میں انسان ہے, شروع میں جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوا تھا ایک کمزور اور ضعیف مخلوق تھا, حالات کے رحم و کرم پہ تھا, موسموں کی سختی ہر چیز اس کو تنگ کرتی تھی, دوڑائے پھرتی تھی. آج یہ دنیا میں انسان ہے, یہ دنیا انسان کے ہاتھ میں اور ماتحت ہے. آپ خود اس عالم پہ غور کریں, خدا نے انسان کو کیا کوالٹی دی ہے؟ حیوان اگر ہم مان لیں ملینز آف ایئرز سے ہیں, حیوان دنیا کے ماتحت ہے آج تک, لیکن ان 5-6 ہزار سالوں میں دنیا انسان کے ہاتھ میں. یہ کوالٹی ہے آدم کی. اسی کوالٹی کو آپ ایکسپینڈ کر دیجئے ٹو آل دا ورلڈز, اس کو کہتے ہیں معراج احمدی. کہ انسان کی ڈیسٹینی کیا ہے, جو انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جو سورہ زمر کی آخری آیتوں میں اس کا ذکر موجود ہے. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تمام عالمین از فرش تا عرش اس خلیفہ خدا کے ماتحت ہوں گے. یعنی وہ دن ہوگا جو سب دیکھیں گے, لیکن اس پوٹینشل کے ایکچوئل ہونے کا جو انسٹنٹ ہے کہ جب یعنی کہ خدا نے یہ صلاحیت رکھی, یہ صلاحیت اپنے کمال تک پہنچ گئی, وہ کمال جو ہے وہ معراج پیغمبر اکرم ہے. کہ یہ وہ ٹریول نہیں ہے کہ آپ ایک سواری پر الیکٹرک کے گھوڑے پر, براق الیکٹرک ہی ہے نا, کہ بجلی کے کسی گھوڑے پر سوار ہو گئے اور چلنا شروع کر دیا. اور نہیں, ہرگز نہیں. پھر یہ کیا معراج ہے؟ یہ وجود پیغمبر اکرم کا بلند ہونا ہے, اس طریقے سے بلند ہونا ہے کہ ایک کے بعد ایک عالم آپ کے احاطہ وجودی میں ماتحت ہوتا چلا جا رہا تھا, یہاں تک کہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے کہ جس کے ماتحت ہر چیز ہے, یعنی عرش خدا. عرش خدا کوئی آسمان ہو, کوئی ملینز آف لائٹ ایئرز اوے موجود کسی تخت کا نام تھوڑی ہے. عرش کسے کہتے ہیں؟ جب پیغمبر اکرم عرش پہ گئے, عرش کا کیا مطلب ہے؟ عرش کا مطلب ہے کہ ملینز آف لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد, اور جسے ہم اگر آج کی زبان میں کہیں, پرانے زبانے میں لوگ سمجھتے تھے ساتوں آسمان پار کر گئے, اب ہمیں ایسٹرونومی بتاتی ہے کہ اس طریقے سے آسمان ہی نہیں ہیں, گیلیکسیز ہیں, تو شاید ہم یہ سمجھیں کہ ساری گیلیکسیز پار کر گئے. تو کیا اس قسم کی کسی چیز کا نام عرش ہے؟ آئمہ علیہ السلام نے عرش کی تعریف کی ہے علم خدا. یعنی وہ علم کامل جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے, وہ کامل اتھارٹی, خدا کی قوت و قدرت جس کے ماتحت سب کچھ ہے, جس سے کوئی چیز باہر نہیں نکل سکتی. تو معراج یعنی اس طریقے سے وجود پیغمبر اکرم کا ایکسپینڈ ہوتے چلے جانا کہ اس مقام عرشی تک رسائی حاصل کر لینا, یعنی اس علم خدا, قوت خدا, قدرت خدا تک پہنچ جانا کہ جس کے ماتحت ہر چیز ہے. بہرحال میں آپ لوگوں کو زیادہ نہیں پریشان کرنا چاہتا, کیونکہ کچھ حضرات دلچسپی رکھتے ہیں اس موضوع سے, اور اس لیے میں نے یہ چند جملے بیان کر دیے. لیکن بہرحال آپ معراج کے حوالے سے جو بھی سمجھتے ہوں, لیکن کم از کم بعثت کے مقصد کو ضرور ایک جملے میں یاد رکھیے کہ بعثت پیغمبر اکرم کا مطلب ہے کہ انسان اور انسانیت کا تاریک سے نورانی ہو جانا. کم از کم اس ایک جملے کو یاد رکھیں تو میں سمجھوں گا کہ میری بات کسی نہ کسی مقام تک پہنچی. اور ہمارا سفر تاریکی سے نورانی ہونے کا سفر ہے, نہ کہ ہم خود کسی بھی حالت میں رہیں اور ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں اور ہم کہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم میلبرن میں ہیں یا کراچی میں ہیں یا لکھنؤ میں ہیں تو ہم تاریکی میں ہیں, اور ہم نجف اور کربلا میں چلے گئے ہیں تو نورانی ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, اسے نورانی ہونا نہیں کہتے ہیں. نورانی ہونا یہ ہے کہ نور اہل بیت علیہ السلام میرے دل کو روشن کرے. یہ چیز ہر جگہ, یہ نہیں ہے تو کربلا میں بھی تاریک ہے. مطلب کربلا کے صحرا میں کیا امام حسین اور ان کے 72 ساتھی دفن ہیں؟ کیا دشمنان دفن نہیں ہے؟ بتائیے آپ مجھے. بلکہ ان سے زیادہ تعداد میں وہ لوگ وہاں دفن ہوں گے, تو کوئی فائدہ دے رہا ان کو وہاں پہ دفن ہونا کربلا میں؟ مکے اور مدینے میں خالی کیا اہل بیت موجود ہیں؟ تو مکے اور مدینے میں ان کا موجود ہونا, جو لوگ چاہے مردہ ہوں یا زندہ ہوں, مدفون ہوں یا وہاں قیام پذیر ہوں, کوئی فائدہ دے رہا ہے ان کو؟ اس کو تھوڑی کہتے ہیں نورانی ہونا کہ ہم کہیں کہ ہم یہاں پر ہیں تو ہم تاریک ہیں, ہم نجف چل, نہیں. نورانی ہونا یعنی نور قرآن اور اہل بیت کا دل کو روشن کر دینا, یہ مقصد بعثت ہے. اور مقصد بعثت تام و کامل ہوتا ہے ولایت اہل بیت پر. یعنی کوئی کہے کہ میں رسول خدا کو کی بعثت قبول کرتا ہوں لیکن میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کو رد کرتا ہوں, وہ اس کے کمال تک کبھی بھی نہیں پہنچے گا. اور یہ بات میں کسی بھی فرقے کی حمایت میں نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ جملہ میں بالکل کلیئرلی بات عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ حق شروع سے آخر تک واحد ہوتا ہے, فرقے سارے کے سارے باطل میں ہوتے ہیں. جتنے بھی فرقے ہیں وہاں باطل ہے, فرقے کی بات ہی نہیں ہے, آپ بات صرف حق کی ہے. کہ بعثت پیغمبر کامل ہوتی ہے ولایت اہل بیت, مودت اہل قربا میں. یعنی آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے, تزکیہ ہو, کتاب و حکمت کی تعلیم ہو, ممکن ہی نہیں ہے جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو. ان مقامات تک پہنچنا ولایت اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ولایت اہل بیت, پھر عرض کر دوں آخری جملہ, وہ نہیں ہے جو ہم شیعہ سمجھتے ہیں. ولایت اہل بیت, اہل بیت کے معارف سے اپنے قلب کو نورانی کرنے کا نام ہے. ولایت اہل بیت, اہل بیت کی تعریف اور فضیلت بیان کرنے کا نام نہیں ہے. فقط اکیلا رہ گیا, فرد ہو گیا. تو لیکن خالی اس وجہ سے تھوڑی کوئی چیز تنہا ہوتی ہے. جیسے امی ہے, امی کے معنی بھی میں نے اس سے پہلے عرض کیے تھے, کہ جو ماں سے ہو. ٹھیک ہے, تو ماں سے ہونے کا مطلب خالی ان پڑھ جاہل تھوڑی ہے. یتم تنہا و منفرد ہے, وال جو گم کر دے.
یتم روٹ ورڈ کیوں لے رہے ہیں, یتاما کیوں نہیں
لے رہے؟ نہیں, یتاما مصدر ہے, یتاما مصدر ہے, مصدر ہے وہ. یتم یتم ہے, یتیم بھی اس سے ڈرائیو ہے نا. یتم یعنی تنہا ہونا, تو یتیم کے کیا معنی آپ چیک کر لیں اس کو.
جیسے یہ یتیم اسی وزن پر ہے, فاعل
شہید. ہاں ہاں
شہادہ
شہید, صحیح. تو یتم سے ہے نا, یتم سے ہے نا,
یتاما سے ہونا چاہیے. یتاما
مطلب یہ تیم, یہ تے میم, یہ تے, یہ تے میم, صحیح ہے نا. یہ تے میم ہے نا, آپ اس یہ تے میم کے روٹ کو آپ کا چیک کر لیجئے کیا میننگ ہے اس کا. نہیں نہیں, اس کو یہ تے میم, ایک منٹ, ہم ظاہر ہے ہم اس پہ ماہر نہیں ہیں, لیکن یہ تے میم کا جو روٹ ورڈ ہے اس پہ چیک کر لیں. یہ تے میم کا کیا روٹ میننگ کیا ہے؟ فرد ہونا. السلام علیکم. فرد ہونا اور تنہا رہ جانا. ٹھیک ہے, اب اس میں اور یہ جو میں نے اس کو ریفرنس دیا تھا در یتیم, یہ خود لفظ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس. یعنی در یتیم اس ہیرے اور اس گوہر کو کہتے ہیں کہ جو اپنی قیمت کی وجہ سے تنہا ہو جائے. اپنی قیمتی ہونے کی وجہ سے تنہا رہ جائے. تو جب خدا کہہ رہا ہے رسول پاک کو الم یجد کا, کیا میں نے تم کو نہیں پایا یتیم, فآوا اور سرپرستی میں لے لیا, تو آپ اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو یتیم کے وہ معنی فقط نہیں ہے کہ بے باپ کا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدَى. تو کیا رسول کو نعوذ باللہ ہم گمراہ کہیں گے؟
آوا کا ہوتا شلٹر, شلٹر
پناہ میں لیا نا, اپنی پناہ میں لیا. تو اپنی پناہ میں جب لیا یتیم پا کے, تو کیا یتیم پا کے پناہ میں لیا؟ بے باپ کا. تو وہاں پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ پھر خالی رسول کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں خالی رسول ہیں جو بے باپ کے ہیں. تو یتم کے اگر آپ اس معنی میں جائیں یتیم کے, کہ یتیم فقط وہ نہیں ہوتا بے باپ کا, یتیم یعنی تنہا, وہ انسان بھی تنہا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی سرپرست ایک تو نہ ہو اور نہ بننے کی اہلیت رکھتا ہو, وہ بھی تنہا ہے اس کائنات میں. اس سے خدا اپنی پناہ میں لیتا ہے, اپنے سائے میں لیتا ہے. یعنی یہ خود ہمارے لیے ایک بہت بڑا تشویق کا باعث ہے نا, یہ جو یتیم اور ضال اور عائل ہے, کہ جیسے ایک فقیر ہے, ایک تیرا فقیر ہے, یہ تو بہت فرق ہے ان دو فقیروں میں. میں فقیر نہیں ہوں, تیرا فقیر ہوں. جو میں نے فارسی کا ایک جو شاعری بھی آپ کو سنائی تھی کہ بے سر و سامان توم, تیرا بے سر و سامان ہوں, نہ کہ فقیروں کی طرح گھوم. ایک وہ فقیر ہے جو درو یعنی سڑک کو بازار میں مارا مارا پھر رہا ہے, ایک وہ فقیر ہے کہ جو سوائے خدا کی کسی سے حاجت نہیں رکھتا, ایک وہ انسان ہے کہ جس نے حق کے سوا حق کی ہر راہ کو گم کر دیا ہے, ایک وہ انسان ہے کہ جس نے خدا کے سوا ہر راہ کو گم کر دیا ہے. خدا کس کی ہدایت کرے گا جب اپنے آپ کو کہے گا کہ میں ہدایت کر رہا ہوں؟ کس کی ہدایت کرے گا؟ گمراہ دو قسم کے ہیں نا, راہ کو گم کرنے والے دو قسم کے انسان ہیں. ایک وہ ہیں جو حق کی راہ کو گم کر کے بیٹھے ہیں, ایک وہ ہیں جو خدا کے سوا ہر راہ گم کر چکے ہیں اور صرف اس کی تلاش میں. خدا کس کی ہدایت کرے گا؟ خدا کس کا ہاتھ پکڑے گا؟ ٹھیک ہے, تو یہ ڈیپر میننگز ہیں اس کے, کہ جب رسول خدا کے حوالے سے پروردگار بیان کر رہا ہے کہ میں نے تم کو کیا نہیں پایا, تم کو یتیم, بس اپنی پناہ میں لے لیا, اپنی سرپرستی میں لے لیا, کیا نہیں پایا تم کو ضال گمراہ پس ہدایت کی، اور نہیں پایا تم کو عائل اور غنی کر دیا. تو یہاں پر یہ میننگ لیں گے ہم جو عام لوگوں پہ اپلائی کرتے ہیں رسول خدا کے لیے، جبکہ اس سے پہلے خدا فرما رہا ہے کہ یعطیک ربک فترضی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے. یعطیک ربک فترضی، اور تمہیں ہم اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، نہ کہ ہم راضی ہو جائیں. ہم تم کو اس قدر عطا کرتے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ، کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ آیت جو ہم اہل بیت کے لیے سب سے زیادہ پر امید ہے وہ یہ آیت ہے. یعنی کہ رسول خدا قیامت میں کس چیز سے راضی ہوں گے؟ مثال کے طور پر اپنی امت کی شفاعت. خدا یہ نہیں کہہ رہا ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں دیں گے، اس قدر دیں گے، اس قدر عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. اس کے بعد یہ جملے الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا. تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے ظاہری معنی لیے جاتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ بغیر باپ کے تھے تو خدا نے جناب عبد المطلب اور ابو طالب کے ذریعے پناہ دی، ٹھیک ہے، ظاہری معنی سے انکار نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا کہ عائلن فاغنا، کہ عائل تھے جناب خدیجہ کے ذریعے سے غنی کیا، اس سے بھی انکار نہیں. لیکن بیچ میں ضالن کو کہاں لے جائیں گے پھر؟ جی اس پر پورے ایک ہم بات کر چکے ہیں، شاید پتہ نہیں اب کہیں اس پر وہ ریکارڈ ہوگا کہیں نہ کہیں جی. لیکن اس میں سمپلی یہ ہے کہ وہ ایک طریقہ کار ہے اس کا، تربیت کا، یعنی ظاہر سے باطن کی طرف لے جانا. اور بظاہر آپ ایک ایسی قوم سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو ستارہ پرست یا اجرام فلکی کی پوجا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے جو کنسیپٹس ہیں اس کو لے کر اور پھر اس کو رد کیا ہے. ہاں اس کو باقاعدہ اس کا ریزن بیان کیا ہے کہ یہ کیوں ٹرو نہیں ہے. وہ نہیں، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بہت ٹپیکل ایک انداز تھا، وہی کہ بہت سمپل آرگیومنٹس ہیں ان کے، اور اس کے آگے خدا نے کہا بھی ہے کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم، کہ یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی کہ اس طریقے سے بات کرو، اس طریقے سے لوگوں کو سمجھاؤ. تو وہ یہی ایک طریقہ ہے جو بعد میں جتنے بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، فلاسفرز ہیں، انہوں نے بھی یہی طریقہ، خاص طور سے سقراط کا یہی طریقہ تھا. سقراط کے جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید نبیوں میں سے ایک شخص تھا وہ، مطلب ہی واز ریئلی ونڈرفل پرسن، تو اس کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں میں چلا جاتا تھا بازاروں میں ادھر ادھر، اور اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے سوال اٹھاتا تھا سامنے کی چیزوں سے، اور پھر کوشچنز ریز کرتے کرتے کوشچن آنسر کوشچن آنسر، اور وہ پھر ایک نتیجہ دیتا تھا ان کو. یعنی کہ جو بالکل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جو طریقہ ہے. تو اس جملے پر بات ختم کر کے آپ حضرات کی توجہ خدا قبول فرمائے، آپ کی یہاں حاضری خدا قبول فرمائے، ہم سب کی جو معمولی سی ایک کاوش ہے پروردگار عالمین اس کے وسیلے سے ہماری معرفت کو بہتر کرے، ہمیں متوجہ کرے قرآن اور نور اہل بیت کی طرف مائل ہونے کی، اس راہ میں دقت کرنے کی. اور خاص طور سے ہمارے برادرم عرفان کے، جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، کہ خدا ان کی ظاہری باطنی معنوی تمام حاجتوں کو بھر لائے اور گھر کو برکت اور رحمت سے پر فرمائے، اور اسی طریقے سے میرے اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی کہ خدا ہماری جان میں، مال میں، اولاد میں، دنیا میں، آخرت میں، تمام مقامات پر ہمیں اپنی برکت و رحمت سے محروم نہ کرے. اور انشاءاللہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی راہ میں قرآن اور اہل بیت کو محبوب بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.